وقد أرضى به الذي استقام خصوصا على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خلق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن حکیم کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تورات میں اور قرآن میں بنیادی فرق ہے. تورات پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی اور تورات ہی ہے. یہ آیت موجود ہے حضرت موسیٰ سے خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا تھا کہ میں ایک بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تمہارے معنی ایک رسول اٹھاؤں گا اس کے منہ میں اپنا کلام کا. یہ بہت اہم الفاظ ہے کہ قرآن مجید اگرچہ ادا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درن مبارک سے ہمیں تو مبارک سے نہیں لیکن یہ در حقیقت کلام اللہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا اور پھر آپ کی زبان مبارک سے نوع انسانی کو آ. اس کے بارے میں چند بنیادی چیزیں جو امید واسط ہیں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کے لیے ہوگی لیکن مناسب ہے کہ انہیں اس وقت دوہرا دیں. نمبر ایک, اس کا زمانہ نزول کیا. یہ پوری کتاب ایک دم نازل نہیں ہوئی, جستا جستا سورتیں یا آیتیں نازل ہوئی اور ہمارے حساب سے 22 برس میں اس کی تنظیم ہوئی. عام طور پر 23 برس کہہ دیا جاتا ہے, وہ 23 برس جو ہے قمری. ہمارا کیونکہ عام طور پر جو ہم اپنے بول چال میں حساب استعمال کرتے ہیں وہ شمسی ہوتا ہے. شمسی سال قمری سال سے 10 دن زیادہ ہے. اس سن عیسوی کے اعتبار سے آپ چاہیں تو یاد کر لیں 610 عیسوی میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا, 632 عیسوی میں اس کی تکمیل. حضور کی ولادت شریفہ کے بارے میں اختلاف ہے, 570 عیسوی یا 571 عیسوی, لیکن آباد وحی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 610 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا. ابھی جو میں نے 5 آیات تلاوت کی اس میں نزول قرآن کا آغاز ہوا, 632 عیسوی میں نزول کا انتقال ہوا. تو 22 برس سے قرآن حکیم کی تنظیم مکمل. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ 22 برس میں نازل ہوا تو اس کے کیا معنی ہے کہ لیلت القدر میں نازل ہوا, اور اس کے کیا معنی ہے کہ رمضان مبارک میں نازل ہوا. بلاری کو یہ دونوں چیزیں متلاق ہو گئی. دو تعبیریں ہیں اس کی. ایک تعبیر تو یہ ہے کہ اس کا آغاز حضور لیلت القدر میں ہوا اور وہ لیلت القدر واہ رمضان مبارک میں ہے, تو آغاز نزول کے اعتبار سے کہہ دیا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور اسی اعتبار سے کہہ دیا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، گویا کہ یہاں مراد ہے آغاز. ایک دوسری تعبیر ہے جو جاتا کمی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا نزول دو مرحلوں میں ہوا. مرحلے اول میں پورا قرآن یکدم لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک کا ذکر، پھر وہاں سے 23 برس میں یا 22 برس جیسا تمہیں لکھ لیا، جستا جستا تھوڑا تھوڑا اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل حضور پر نازل کروا دیا. اس تعبیر کو میں نے زیادہ کبھی اس لیے کہا کہ عربی گرامر نے انزال انزل ينزل انزالا باب افعال، باب افعال کا خاصہ ہے یک دم دفعتن کوئی کام کرتے، اور نزل ينزل تنزیلا یہ باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کا خاصہ ہے کسی کام کو تدریجن کرنا، تدریج خود تفعیل سے تھوڑا تھوڑا رستہ رستہ سہج سہج تدریجن کام کرنا. قرآن مجید میں جہاں رمضان کا ذکر ہے وہاں بھی باب افعال آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل ينزل سے باب مجھول انزل، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ بھی باب افعال ہے. لیکن حضور پر نزول کے لیے باب تفعیل ادا ہے، انہ نزلہ علی قلبک یہ تنزیل ہے. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا نزلناہ تنزیلا. دیکھیے اس فرق کو بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، عربی میں تو سادہ ہوا اعلام اور تعلیم. اعلام کے معنی ہے انفارم کر دینا، یہ بات آپ نے بتا دی اعلام ہو گیا، مکتب اعلام انفارمیشن آفس. تعلیم کیا ہوتا ہے؟ تعلیم میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے آ کسی چیز کو ذہن نشین کرانا ہوتا ہے، ایک دم تھوڑا اشارہ والا نام دیتے ہیں. جو اعلام اور تعلیم میں جو فرق ہے وہی انذار اور تنظیم میں ہے. رمضان مبارک میں بھی انذار کا لفظ آیا، بیرت القدر کے زمن میں بھی انذار کا بستر آیا، اور حضور پر حضور کے لیے کہیں کہیں انذار بھی آیا ہے، لیکن اکثر وہ دیکھ کر تنظیم کر. پہلی بات مکمل. اب دوسری بات، اس کی زبان کیا؟ زبان تو عربی ہے، ہر شخص جانتا ہے، لیکن عربی کی بہت سی قسمیں. آج جو عربی زبان عرب ممالک میں بولی جاتی ہے وہ بھی کوئی ایک نہیں، جیسے کولوکیل لینگویج. اب اردو بھی ایک لکھنؤ کی تھی اور ایک دلی والوں کی تھی، اور دلی اور لکھنؤ کی جنگ چلتی رہتی، اور دلی اور لکھنؤ کا تو فاصلہ بہت ہے، ہر 50 میٹر پر لہجہ بدل جاتا ہے. دلی کی ہر زبان 100 برس کے بعد بدل جاتی ہے. اب بڑی دکھنی کی اردو، میر کی اردو، اور آج کی اردو اس اعتبار سے بحث عربی کہنے سے بات نہیں ہوتی. یہ وہ کلاسک عربی ہے جو عرب کے شعراء اور خطباء استعمال کیا کرتے تھے، عوام نہیں، خطباء اور شعراء. عربوں کو اپنی زبان دانی پر بڑا زور، وہ سمجھتے تھے کہ بولنا تو صرف ہمیں آتا ہے، باقی دنیا تو عجمی ہے، عجمی کہتے بھولے ہوئے یہ بولنا تھا. خطابت اور شاعری اس کا ان کے یہاں بڑا گہرا تھا. تو جو اصل میں کلاسک شعرا ہے تو ان کی زبان، جو اس دور کے جو چوٹی کے خطبات ہیں جو ان کی زبان تھی، اس میں عربی 1400 برس میں تبدیل نہیں ہوئی، وہ عربی یہی. بولی جانے والی عربی مصر کی اور ہے، لیبیا کی اور ہے، حجاز کی اور ہے، نجد کی اور ہے. سعودی عربی کے دو حصے حجاز اور نجد بلکہ مانوت. عام حجازی نجدی کی بات سمجھتا ہی نہیں، لہجہ اور. لیکن یہ کہ جو فصیح عربی ہے جس کو کہ ادیب استعمال تصنیف و تاریخ، وہ ایک ہے، وہ ہے جو قرآن. جیسے کہ کہیں کھوٹا پڑ جائے، قرآن مجید نے عربی زبان کو استحکام عطا کیا، طاقت جمع دیا. یہ در حقیقت قرآن کا بہت بڑا حساب ہے. لیکن یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس دور کی عربی کو سمجھنا ضروری ہے. جو بھی تدبر کرنا چاہتا ہے، دور میں گہرائیوں میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس دور کی عربی کا خوف حاصل کرنا ضروری ہے. اب تیسری بات، اس کا اسلوب کیا ہے؟ یہ جو ہمارا عام تصور ہے اس تصور کے مطابق یہ کتاب نہیں ہے. اگرچہ کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، میری بات کا کوئی غلط مفہوم آپ نہ دے لیں کہ اس نے کہہ دیا کتاب ہی ہوئی کلمہ کہتے ہیں کتاب اللہ ہے کتاب. لیکن ہمارے ذہن میں جو کتاب کا تصور ہے وہ مختلف ہے. ایک کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے اور اس کا گہرا تعلق ہے کتاب کے مضمون سے. پھر یہ تو اس کے ابواب ہوتے ہیں. ایک باب میں ایک بحث مکمل ہو گئی، اب اسے ریپیٹ نہیں کریں گے. نیکسٹ چیپٹر میں اب آپ اسے آگے بڑھیں گے، اس سے اگلے باب میں اسے آگے بڑھیں گے. اب دوہرا دوہرا کر لے آنا تصنیف کا نقص ہے، وہ مصنف ہی نہیں ہے. وہ ایک بار پہلے باب میں بحث کر چکا مکمل، پھر دوسرے باب میں لے آیا، پھر تیسرے باب میں بھی بات کر رہا. جبکہ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ جس سے آدم و ابلیس سات سور کو ملا، یہ کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا. سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آراف میں بھی ہے، پھر سورہ ہجر میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ طہٰ میں بھی ہے، سورت بات. تو اگر آپ اپنے تصور کے مطابق جو آپ کے ذہن میں کتاب کا تصور ہے اس پر اس کتاب کو نافے بولیں گے تو آپ کہیں گے معاذ اللہ، یہ تو تصنیف کے معروف جو معیارات سے اوپر پوری نہیں کرے. اسی طریقے سے ایک ہمارا تصور ہوتا ہے کلیکشن آف ایسیز، ایک کتاب ہے بک، دیکھیے کلیکشن آف ایسے مجموعہ مضامین، ان میں ایک مضمون رہتا ہے دوسرا رہتا ہے، اس کا بہاؤ کو رکھ نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا، اس سے کلیکشن آف ایسے. لیکن ایک ایسے کے اندر ایک مضمون کی بات ہونی چاہیے. قرآن مجید کس اعتبار سے کلیکشن آف ایسے بھی نہیں تو کیا؟ انگریزی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن اوریٹری خطاب خطبہ، مختلف مواقع پر اللہ کا خطبہ ادا کیا. اور میں نے ابھی بتایا تھا اسی لیے کہ عربوں میں تصنیف و تعریف تو تھی نہیں، پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. وہ دو چیزوں سے واقعی تھے، شاعری اور صحافت. شاعری قرآن نہیں ہے، کئی مرتبہ قرآن مجید میں شراب کی ہوئی، سورہ یاسین کی آیت تو بہت ہی اہم ہے، ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اپنے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، نہ ہی ان کی شایان شان، ان کی شان شاعری سے بہت بلند. شاعری نہیں، لیکن عربوں کے جو معروف اسلوب تھے ان میں یہ خطبے پر اور ہر صورت ایک خطبہ لیکن دیوائی ہوتا کیا تھا کہ یہ جو 22 برس ہیں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تدریجن اپنے آپ کو انفولڈ کرنے کرتا رکھتا ہوں آپ کی دعوتی نکاح اور امور کھل رہے تھے پھر یہ کہ معاشرے میں ریئیکشن ہوتا تھا کسی نے استعمال کیا کسی نے مذاق اڑایا کسی نے تنقید کی کسی نے تنقید کی جوابات کی بھی ضرورت ہے اعتراضات کا جواب دیا جائے ان کی تنقید کا جو ہے وہ کون جواب دیا جائے پھر یہ کہ مخالفت کا اثر ہوتا تھا حضور پر بھی اور آپ کے ساتھیوں پر بھی فرمایا گیا وَلَقَدْ قَالُوا أَنَّكَ يُصِيبُكَ صَدْرُكَ کا بیمار یقولو اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ شاعر ہے یہ دیوانا ہے یہ پاگل ہے یہ ساحر ہے پاگل نہ لبے تو ان کو بتلا جاؤ تو ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو سب مانگ اور جس طرح صحابہ کرام کسی کو مارا جا رہا ہے کسی کو بھوکا رکھا جا رہا ہے کسی کو چین کے زنجیروں میں باندھ کر ڈال دیا گیا ہے اس پر ان کی دل جوئی کے لیے اللہ کی طرف سے بات آتی ہے اس طرح کے جو اسٹیجز ہیں مختلف انقلابی جدوجہد ایک دعوت ایک حرکت ایک تحریک ایک انقلابی جدوجہد اس کے مختلف مراحل ہر مرحلے پر ہدایات آ رہی ہے خطبے کی اس میں کچھ باتیں حضور سے کہی جا رہی ہے کچھ باتیں دوسرے مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے کچھ مخالفین کو جواب دیا جا رہا ہے کچھ ان کے اعتراضات کی وضاحت ہو رہی ہے کوئی ان سوال کا بھی اوتار جواب دیا جا رہا ہے یا سمور اکرامی روح یا آپ کے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں انہیں روحوں میں نمبر کر دی بتا دی کہ روح جو ہے میرے رنگ کام ہے سوال کر رہے ہیں یا ضرور کام جو کرتے ہیں یا آپ سے ضرور کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا پورا واقعہ بیان کر دیا تو ہر اسٹیج پر اس وقت کی مناسبت سے جن چیزوں کی ضرورت تھی ایک ڈیوائن اوریشن ایک خطبے کی شکل میں کوئی چیز نہ اس طریقے سے انہیں کھڑے کر دیا گیا تو میں نے جیسا کہ تیسری بات میں اس کر رہا تھا وہ کیا ہے اس کا سٹائل اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن اب اوریشن کی کچھ لازمی صفات ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کو بتا دیں یہ بات قدر مشترک ہے خطبے میں بھی اور قصیدے میں بھی اور غزل میں بھی مطلع اور مقطع کی بڑی اہمیت ہوتی ہے پہلا شعر جاندار ہے تو لوگ پوری غزل سن لیں گے پہلا ہی خوشبوسا ہے تو کون سنے گا اگلا شعر اسی طریقے سے مقطع جس پر کہ نظم ختم ہو رہی ہے وہ زوردار ہے تو شاعر اپنا کلام سنا کے چلا بھی گیا لوگ جو ہے تو شعر کے لیے بھی اور خود میں خطیب شروع میں گڑبڑا گیا تو لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی جامع بات آئے جب ایسی بات آئے تو لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف ہونا نہیں اب تم وہ بات جو کہے گا وہ سنے اور اختتام پر بھی ایسی بات آنی چاہیے جو بڑی جامع ہو اور لاسٹنگ امپریشن رکھنے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کے فواتح یعنی شروع کی آیات اور خواتین یعنی آخری آیات کی بڑی فضیلت ہے بڑی اہمیت سورہ بقرہ کی شروع کی آیات سورہ بقرہ کی اختتامی آیات سورہ آل عمران کی شروع کی آیات سورہ آل عمران کی آخری آیات اکثر و بیشتر سورتوں میں خطیب والا انداز میں بات شروع ہوئی تھی، بڑا شاہانہ انداز کلام، بڑا قابل کلام خطیب کی خصوصی ہوتا تھا. خطبے کے دوران مضمون ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا. آپ نے دیکھا خطیب جب تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کبھی وہ غائب کو حاضر فرض کرتا ہے، سیاسی مخالف تقریر کرتا ہے تو اگر ایوب خان کا دور تھا تو ایوب خان سے اس کو شروع کر دیتا، اگر ایوب خان کو مانی اس کے فرشتے بھی وہاں موجود ہیں. کبھی یہ کہ جو موجود ہے انہیں غائب سمجھ کر اس کو شروع کر دیتا، براہ راست جو ہے اس کو مجھے قابل یہ سننے کا خوشبو چیلنج کیا جا رہا، ٹوٹوں کو کیا جا رہا، یا بے نظیر کو کیا جا رہا، وہاں تو موجود نہیں ہے ربیع نظیر لبٹ کو، یا آپ نواز شریف کو کیا جا رہا ہے، جو موجود ہے تحویل سے کام نہیں کی. ابھی جو موجود ہے ان سے بات کی، ابھی جو غائب ہے ان سے بات کی، ابھی تالی طرف سے کام کر کے بات کی، ابھی بھائی طرف سے کام کر کے بات کی. اس کا نام ہے تحویل سے کام، سے کام کا بدل کر. تو خطبے کا آغاز، خطبے کا اختتام اور درمیان میں مضمون مختلف گوشوں میں جائے گا اور تحویل خطاب ہوگا، لیکن آخر میں پھر پوری بحث سبق ہو جائے گی اختتام پر ساتھ کی آیات میں، اور وہ ہوگا لاسٹ امپریشن. یہ چند چیزیں جو ہے قرآن کے سٹائل کے بارے میں. اب آئیے چوتھی بات، چوتھی یا پانچویں، پہلی بات بھی کہ اللہ کا کلام ہے مختلف ہے اور آپ سے، دوسری بات اس کا زمانہ بھی ہے اور انسان اور تنظیم کا ہے، تیسری بات اس کا اسلوب بلکہ اس کی زبان، تیسری بات چوتھی اس کا اسلوب، اور پانچویں بات کا میرے پاس کیونکہ نوٹس نہیں ہے مطلب میں آپ سے چل رہا ہوں، پانچویں بات ہے اس کی تدوین. تدوین کیسے ہوئی تھی؟ ایک بات یقینی ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ قرآن اس وقت ہمارے سامنے ہے اترا اس ترتیب سے نہیں. اکثر و بیشتر صورتیں جو شروع میں نازل ہوئی وہ تو آخر میں ہے. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے تو کوئی تدوین کا کوئی اور مسئلہ ہے، پھر یہ کہ پروسیس کیا ہے اس کے تحت تدوین، اس لیے کہ کوئی ریکارڈ تو تھا نہیں، ڈگری پڑھنے کا رواج نہیں، چھاپا خانا نہیں، ٹیپس نہیں، نہ آڈیو نہ ویڈیو. یہ در حقیقت اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں پہلے تشیعوں نے اس کے بارے میں مغالطے کرنا، ایسے روپے جب آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ان کے واعظین ان کے ذاکرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں تو کمی ہو گئی، اس میں فلاحتیں رہ گئی، فلاحتیں شامل کر دی گئی، اس میں 40 پانی کے مقدم تھا، 10 پر مارے گئے مقدم جو ہے وہ گم ہو گیا. مگر پھر یہ بات کہ جو ترتیب اصل قرآن کی تھی وہ یہ نہیں ہے کہ کہوں بھی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اصل قرآن وہی تھا جو ترتیب نزول سے تھا اور وہ حضرت علی کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ، اور اب وہ حضرت علی سے ائمہ کو منتقل ہو کر جو بعد میں امام سے امام مہدی ان کے پاس بعد میں ہے جہاں وہ چکے تھے، تو 1200 برس سے ان کے مضمومہ امام مہدی اس دوسرے کو لے کر دار میں چکے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہوگی کبھی ان کے خیال سے مطابق. یہ میں نے چند باتیں جو ان کی عوام کی ہیں آپ کے سامنے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے حوالے سے حقیقت تو آپ سمجھتا. اچھا یہ تو اہل تشیعوں کی بات تھی، ہمارے ہاں علماء نے کچھ قافیہ اور حدیث کے لحاظ سے کچھ ایسی باتیں خطبے میں شامل کرتی ہیں جمعے کی جو مغالطہ پیدا کرتی ہیں اور اہل تشیعوں کی بات کو تقویت پہنچاتی. مثلا حضرت عثمان کے بارے میں کہہ دیا ہے جان رہے ہو آیات قرآن، کیا معنی ہوئے؟ قرآن کی آیات کو جمع کرنے والے. کیا مطلب ہوا کہ گویا کہ اس سے پہلے قرآن کی آیات جمع نہیں ہوئی تھی؟ حضور کے انتقال کے 12 برس کے بعد حضرت عثمان کی خلافت شروع ہو گئی. پھر انہوں نے جو بھی کام کیا وہ 3-4-5 برس میں تو کیا ہوگا. گویا کہ 15 برس تک حضور کے بعد قرآن کا مرتب شکل میں نہیں تھا. بڑا ہوا تھا قرآن پر سے اعتماد ختم کرنے والے تو حقیقت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں قرآن مرتب ہو چکا تھا لیکن کتابی شکل میں. قرآن اصل میں کفار کو یاد تھا, صحابہ کرام کے سینے میں, لیکن ترتیب کے ساتھ جیسا کہ آتا ہے ہر رمضان مبارک میں حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتا ہے اور آخری رمضان مبارک میں 2 مرتبہ دورہ کیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ رمضان آتا ہے تو حافظ لوگ اپنا حفظ خاطر کرنا شروع کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں, کسی نے کھڑے ہو کر سنانا ہے تراویح میں, کسی نے سماعت کرنی ہے سننا ہے زیادہ کرنا. یہ دور آ گیا. جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس سال تک اس کا دورہ فرماتے تھے حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ, اور آخری رمضان مبارک جو آپ کی حیات کی بات ہے پورے قرآن کا 2 مرتبہ دورہ کیا. کیا یہ دورہ بغیر ترتیب کے ہو گیا؟ تو پہلی بات نوٹ کر لیجیے, قرآن کی ترتیب جو لوح محفوظ میں ہے وہ وہی ہے جو ہمارے پاس ہے. ترتیب نزولی جو ہے وہ وقتی حالات کی مناسبت سے ہوئی. وقتی حالات ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہیں تھے, ہمیشہ کے لیے رہنے والی ترتیب یہی ہے جو ہمارے پاس مصحف کی شکل میں موجود ہے. لوح محفوظ کی ترتیب یہی ہے, البتہ حضور کی حیات طیبہ میں نزولی ترتیب مختلف تھی, وہ زمانے کے حالات کے تقاضوں کے مطابق وہ ترتیب تھی, لیکن حضور نے اسے مرتب کر دیا. جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی فرماتے تھے اسے اس سورت کے باہر رکھو, بعض آیات نازل ہوئی پوری سورت میں آیات فرمایا ان آیات کو فلاں سورت کی فلاں آیات کے بعد رکھو. یہ ساری ترتیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی زیر ہدایت زیر نگرانی جو قرآن کے لانے والے ہیں اپنی حیات طیبہ میں آپ نے مکمل کر دی اور مکمل کر کے امت کے حوالے مختلف حصے لوگوں کے پاس لکھے ہوئے بھی موجود ہیں. چھاتے خانے تو تھے نہیں, آپ کو شاید حیرت ہوگی کن چیزوں پر لکھا کرتے ہیں. یہ جو اونٹ ہے اس کی شانے کی ہڈی, یہ سکیپولا جس کو ہم کہتے ہیں, شانے کی ہڈی آپ بکری کی بھی دیکھتے ہیں تو وہ تختی سی ہوتی ہے, تو اونٹ کا جو تختہ ہوتا ہے وہ چھوٹی تختی ہو رہی ہے, تو اونٹ کی شانے کی ہڈی پر لکھ رہے ہیں, کپڑے پر لکھ رہے ہیں, کاغذ بھی ہوتا تھا بہت مہنگا بہت مشکل سے لکھنا تھا, کاغذ پر بھی لکھا جاتا تھا, کپڑے پر بھی لکھا جاتا تھا, اونٹ کے شانے کی ہڈی پر بھی لکھا جاتا تھا, اونٹ کی کھال کا بنا لیتے تھے اس پہ لکھا جاتا تھا, جیسے اونٹ کی کھال کے لیمپس بنتے ہیں ملتان میں, ان کے گلوز بنتے ہیں, ان کے اوپر نقش و نگار بنتے ہیں, اونٹ کی کھال کے بنے ہوتے. تو مختلف چیزوں پہ قرآن مجید لکھا ہوا بھی موجود تھا صحابہ کے پاس, لیکن ایک کتاب کی شکل میں ایک جلد کی صورت میں نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پہلا مرحلہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اہل خلافت میں ایک جنگ میں جنگ یمامہ کئی 100 حفاظ شہید ہو گئے. اب تشویش تھی کہ اگر یہ صرف سینوں میں رہا تو دور ہونے کا اندیشہ, اس کو ٹرانسکرائب کر دینا چاہیے جیسے ٹیپ سے اتار کر کتابیں لکھی جاتی ہیں, اب اس کو سینوں سے نکال کر اور کاغذ پر لکھ کر اور مرتب کر دینا چاہیے. حضرت ابو بکر نے پہلے تو رجسٹ کیا یہ کام میں نہیں کروں گا, جب حضور نے نہیں کیا تو میں نہیں. ان کی کوئی خاص نسبت کی طرح سے ابو بکر کی حضور کے ساتھ, لیکن پھر یہ کہ جب بہت سے صحابہ نے مشورہ کیا تو بات کیا امرو شکا پیدا ہو بھی مشورے سے کہتے ہیں. پھر ایک کمیٹی بنائی گئی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی تھے, حضور کے کئی کاتب تھے, حضور خود تو لکھنا نہیں جانتے تھے, حضرت علی کاتب وحی میں سے تھے, امیر معاویہ کاتب وحی میں سے تھے, زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, زید بن ثابت سب سے بڑے مشہور تھے کاتب. تو زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے پھر قرآن مجید کو تمام صحابہ کے مشورے سے سینوں سے بھی نکلوا لیا اور جن کے پاس لکھا ہوا تھا وہ بھی جمع کر لیا اور پھر یہ کتاب دیا. تو کتابی شکل میں بھی حضرت عثمان کے عہد میں نہیں, حضرت ابو بکر کے عہد میں, اور حضرت ابو بکر کا ہے حضور کے. البتہ آپ پیچھا حضرت عثمان نے پھر کیا کیا اس کو سمجھ لیا, کیونکہ قرآن مجید کی اصل تعلیم ہوئی ہے زبان سے, حضور نے سنایا صحابہ نے یاد کیا, ایک صحابی سے دوسرے صحابی نے یاد کر لیا, اصل یہ ہے. لیکن زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ لہجے مختلف ہوتے ہیں. اب چاقو وہ پنجاب میں کاٹو ہے, مراد ایک ہی ہے اجازت دیتی تھی حضور نے شروع میں کہ ہر قبیلہ اپنے لہجے میں پڑھ لے, اپنے لہجے میں پڑھ لینے کی اجازت تھی. اس سے خرابی یہ پیدا ہونی شروع ہوئی کہ اس کو لکھنا بھی شروع کر دیا اپنے لہجے میں. اب آپ کو معلوم ہے کہ کوئی پنجابی ادیب ہوگا کچھ لکھے گا تو وہ چاقو لکھے گا کاجو کو نہیں لکھے گا, آواز کیا کافی بول رہے ہو, لیکن یہ کہ اگر لکھ بھی لے گی کاجو آپ کو تو گڑبڑ ہو جائے گی. یہ گڑبڑیں ہو رہی تھی, پھر صحابہ نے مشورہ کیا کہ ریٹن ورژن کی ایک تیار ہو جائے, رسم الخط ایک ہو جائے, کوئی حرف کا فرق نہ. حضرت عثمان نے یہ کام کیا کہ پھر ایک کمیٹی بنی ہے, پھر قرآن کو جمع کیا گیا اور قرآن کو جمع کر کے ایک رسم الخط پر اس قرآن کو لکھ دیا گیا. اب یہ آفیشل رسم الخط تو جانے ہو آیا کہ قرآن کو بہت بڑا سمجھے حضرت عثمان کی جانے ان امت سے حضرت قرآن, یہ الفاظ کہنا نہیں چاہیے, امت کو جمع کر دیا ایک قرآن پر حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آفیشل وہ سب تیار ہوا, اس کی کاپیز بنائی گئی اور وہ بھیجی گئی, وہ آج بھی موجود راجستھان میں موجود, وہ دنیا میں موجود, وہ قرآن کا نسخہ بھی موجود ہے محفوظ ہے, جس پر حضرت عثمان کے اپنے خون کا دھبا لگا جب انہیں شہید کیا ہے بلبائیوں نے, تو قرآن مجید کا نسخہ کھلا ہوا تھا تلاوت فرما رہے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہلے پارے کے آخری صفحے پر جو آیت آتی ہے فسیت بھی کہ اے نبی آپ کے لیے آپ کی مدد کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے. اس آیت پر خون کا تھپا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا تھپا موجود ہے. آج یہ ہے اس لیے جو ہم کہتے ہیں نسخہ سے اس بادی جو کہا کہ اس لیے کہ یہ رسم الخط حضرت عثمان کے زمانے میں ایگریڈ اپون ہوا. اگر میں اس کو بھی ایک مثال سے آپ سمجھ سکیں گے, دیکھیے مالک مالک لکھنا اردو میں ہم ایک ہی شکل میں لکھے تھے ہی ملک ماما نام آپ مالک, عربی میں لکھنے کا طریقہ اور بھی ہے, نیم کے اوپر کھڑا زبر نیم لام کاف علی بھائی نے لکھے الگ کا کام کیا کر رہا ہے کھڑا کر رہا ہے. اب یہ مالک جو ہے
اور والقلم وما يسطرون صرف نون آیت نہیں ہے لیکن دونوں حروف پر آیت ہے پھر آیت جو ہے مرکب پر بھی مشتمل جملہ نہیں مرکب والعصر سمانا گواہ ہے عربی کے اعتبار سے والعصر مرکب ناقص ہے یار مجبور پھر آیت ایسی بھی ہوتی ہے جو ایک مکمل جملہ ان الانسان لفی خسر مکمل جملہ اور آیت ایسی بھی ہے جس میں دس دس جملے موجود ہیں آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم يہ ایک آیت ہوئی والعصر بھی ایک آیت حاکم کی ایک آیت نتیجہ کیا نکلا یہ چیزیں توفیق کی ہے حضور کے بتانے سے معلوم ہوا کہ یہ ایک آیت ہے یہ تفصیلوں پر ایک آیت ہے یہ ایک جملہ ایک آیت ہے یہ ایک لفظ ایک آیت ہے یہ کسی گرامر کے اصول سے نہیں ہے کسی منطق کے اصول سے نہیں ہے کسی علم بیان کے اصول سے نہیں ہے اس کے لیے اصطلاح اور نتیجے توفیق کی وہ چیزیں جو موقوف ہے اس پر کہ کوئی بتائے تو بتا یہ چیزیں موقوف علیہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہمارا خیال ہمارا مقام ہماری گرامر ہماری سر ہماری نظر ہماری منزل ہمارے بیان کو کوئی اثر نہیں ہے آیات کی تاکید میں کہ جیسے حضور نے فرمایا ویسے اب یہ قدم آگے بڑھیں گے آیتوں کو درست کیا گیا صورتوں کی شکل میں جیسے آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں صورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں کم سے کم جو صورت ہے وہ تین آیات ہے اور اس طریقے پاس ہے کہ تین ہی صورتیں ہیں جو تین آیات ہیں سورج آٹھ سورج النصر سورج الفوق انا اعطيناك الكوثر فصل لربك والحق ان مشاءك قبل الحق والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والتواصوا اور آئیے سورہ بقرہ پر تو 286 آیتیں ہیں جن میں سورہ جن آیت الکرسی بھی آیت ہے اور آیت الکرسی سے بھی ڈبل آیت آپ کو مل جائے گی 39واں جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا آیت الدین وہ آیت الکرسی نے بھی کئی گنا رکھ دیا ہے سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں یہ نکالنی عربی زبان میں سور کہتے فصیح کو ایک ہے سور سواد سے وہ تو سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن وہ سواد والا یہ سیم والا سور جو ہے اس کے معنی فصیح گویا کہ ہر سورت کے گرد ایک فصیح ہے جیسے پرانے زمانے میں شہر ہوتے تھے شہر کے باہر ایک فصیح اب اس شہر کے اندر سے بازار ہے جو بھی ٹاؤن پلاننگ اس زمانے میں ہوتی تھی وہ ہے لیکن فصیح گھیراؤ کیے ہوئے ہیں فصیح حفاظت کر رہی ہے فصیح ایسے ہی سورت میں جو مضامین ہیں جو آیتیں ہیں ان کے گرد ایک حصار ہے ایک فصیح ہے اور ایک شہر مانا معنی اور علم کا ایک شہر مسترا ایک بار کون کون کر کے سورج کے بارے ہر سورج کا ایک مطلب بھی مجبور ہوتا جسے حمود اور اس سورج کی تمام آیتیں اس حمود کے ساتھ مضبوط ہوں ہر آیت اپنی جگہ پر ایک قیمتی ہوتی ہے علم کا ہی کرتا لیکن جو رب قائم ہوا ہے اس رب سے معنی کے اندر اضافہ اس کی مثال کیا ہے ہوتی ہے ہر وہ بھی بہت خوبصورت لیکن اب آپ نے ترتیب کے ساتھ پیرو دیا ہار کی شکل میں اب حضور کو بالا ہو گیا آپ ہار کو توڑ دیجیے حسن کا ایک نمونہ ہے، لیکن جب رو دیا اور ایک رنگ قائم کر دیا اب تو بالکل اور نشان ہے۔ لہذا ہر صورت پر غور کرتے ہوئے، ہر آیت پر علیحدہ بھی غور کیا، جس کے الفاظ کیا ہے اس کا مضبوط کیا ہے، لیکن پھر ان کو جوڑ کر جو ایک صورت کی شکل دی گئی ہے تو اس کے سب سے مضبوط کو تلاش کیا جائے گا تو آپ کو علم اور حکمت کے اور سلا دے۔ صورت کے بارے میں ایک بات اور بول کر، صورت قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جوڑوں کی شکل، دو دو سے جوڑے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کچھ حکمت نظر آتی ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر شے کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے۔ تو قرآن مجید اگر کے مخلوق نہیں ہے تو اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کہ یہ کچھ ایسی اللہ کی حکمت ہے، وہ جوڑوں کا نظام ہر جگہ قائم ہوتا ہے، سورج میں بھی جوڑوں کی شکل۔ اب دیکھیے قرآن پر نہ تیل پورا ہو تو میرا پھر بنا، پورا ہو تو میرا پھر بنا جوڑا ہے۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المصور، یا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لك، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ پہلی دو سورتیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران دونوں الف لام میم میں شروع ہو رہی ہیں، اور ان دونوں کو حضور سے ایک نام دیا الزہراوین۔ یہ دونوں سورتیں روایت کا اپنا خیر روشن، اور فرمایا کسی کو سارا رسید نہیں، وہاں مکان یا نیا یا کام کے طور پر ان سورتوں کا ظہور ہوگا۔ بتایا جوڑے کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے جوڑا جو ہے نو ایک ہوتی ہے، مرد اور عورت، نو کو انسان ہے، نو انسانی میں ایک جنس ہے مرد ایک جنس ہے عورت، یہ جوڑے کی شکل بنانی ہے، اس کو ایک مقصد آگے نسل کو چلاتا ہے۔ اکیلے مرد سے نسل نہیں چل سکتی، اکیلی عورت سے نسل نہیں چل سکتی۔ کسی طریقے سے قرآن حکیم کی سنتوں میں کسی ایک مضمون کی تکمیل ہوتی ہے اس جوڑے کی دو سنتوں کے ذریعے سے، جسے آپ کہتے ہیں تصویر کا ایک روح، تصویر کا ایک روح ایک سورت میں آ گیا، دوسرا روح دوسری سورت میں آ گیا، دونوں نے مل کر اس کی تکمیل۔ سارے جی مثال دے دوں، یا ایھا المزمل قم للیل قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پہلے آپ سے نپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہا کرو رات کے وقت سوائے تھوڑے سے وقت کی، یہ رات کا قیام ہے اپنی تربیت کے لیے۔ اور یا ایھا المدثر قم فانذر، ایسے ہاتھ سے نپٹنے والے کھڑے ہو جاؤ خبردار کرو، یہ دعوت و تبلیغ، قبر کس لو دعوت و تبلیغ کے لیے، دن میں دعوت و تبلیغ، رات کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر قرآن کو اپنے درجن کرو، اس سے بات کی کمر ہوگی۔ سمجھنے والی بات، یا گھریلو زندگی میں شوہر اور بیوی کے مابین یا تو ناکافی ہو جائے، اگر میں موافقت اس کی انتہا کیا ہے بلا، یا اتنی محبت ہو گئی کہ شوہر بیوی کی دلجوئی کے لیے کوئی حرام کام کر رہا ہے، حرام کما کر لا رہا ہے کہ بیوی کی فرمائش پوری کرتی ہے، اس نے بڑا آج کی فرمائش کرتی ہے، اس سے لاکھ کا آتا ہے، اب سیدھے ہاتھوں نہیں ہے کمائی ہو رہی ہے تو آرام سے کرو، ایک تو محبت ہے، بڑا طریقے سے۔ یا بیوی شوہر کا کوئی کہنا ماننے میں اللہ کے کسی کے حکم کو جو ہے وہ بہت سارے روز نہیں ہے، یہ دو انتہائی ہو گئے، ایک انتہا کا ذکر سورہ کلام میں،
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اور دوسرے کا تعلق سورہ تحریم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات الله. اے نبی، تو اپنے اوپر حرام کر رہے وہ شے جو اللہ نے حلال ٹھہرائی ہے اپنی بیویوں کی رضا کے لیے.
مسعود ایک روزن یہ ہے دونوں کی قسمت صورتوں کے بعد کہاں سے لگے تھے ہم حروف، حروف سے آیتیں بنی. آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی، اللہ کی علم و حکمت کی نشانی. آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، صرف حروف مقطعات بھی ہیں، مرکبات ناقصہ بھی ہیں، مکمل جملہ بھی ہے اور دستخط جملے بھی. اور یہ ساری چیزیں صرف حضور کے بتانے سے معلوم ہو سکتی ہیں، کوئی اور طریقہ نہیں. یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد میں اختلاف ہے، 6000 سے اوپر ہے. یہ تو اختلاف ہے. اختلاف کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ 113 مرتبہ آیت میں بسم اللہ آ رہی ہے اور سورت سے پہلے. اگر ہر مرتبہ کاؤنٹ کریں گے تو 113 کی تعداد بڑھ جائے گی، ایک مرتبہ کاؤنٹ کریں گے تو 112 کم ہو گئے، اور ایک مرتبہ بھی کاؤنٹ نہیں کریں گے تو 113 کم ہو گئے. یعنی فرق یہ نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن تو ایک ہے، گنتی میں فرق ہوتا ہے. اور سمجھ رہے تو تعداد آیات میں فرق ہے، قرآن میں فرق نہیں ہے، گنتی. اگلی بات کیا بتائی؟ آیتیں بنی سورتوں میں، سورت کسی کہتے ہیں شہر مارنا، جیسے گرد ایک مسیح ہے. اس میں جو آیتیں ہیں ان میں ایک رقص ہے، ہر سورت کا ایک عمود ہے، پھر یہ کی سورتیں آپ اپنے جوڑوں کی شہر. اب اس گھنٹے کا آخری منظور، سورتوں کی تعداد جو ہے وہ متفق علیہ ہے 114، کوئی اختلاف نہیں. 114 سورتیں ہیں قرآن، لیکن ان کی گروپنگ ہے. عجیب بات یہ ہے کہ دو اصولوں پر گروپنگ ہوئی ہے لیکن دونوں میں 7 گروپ بنتے ہیں. ایک تو وہ گروپنگ ہے جسے عام لوگ جانتے ہیں، منزل حزب، 7 منزلیں ہیں قرآن کی. یہ کس اعتبار سے گروپنگ کی گئی ہے؟ کہ دور صحابہ میں ہر مسلمان ہر ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور مکمل کرتا، تو 7 حصے ہونا چاہیے. روزانہ ایک حصہ پڑھ لے، 7 دن میں قرآن ختم ہو جائے. اس کے لیے 7 حزب یا 7 منزلیں بنا دی، لیکن یہ تہ دور صحابہ تھا، اس لیے آپ کو اس میں ایک بڑی خوبصورت کی نظر آئے. سورتوں کی فصیلیں نہیں چھوڑی گئی. اگر ہم ہوتے ہم کہتے اچھا 700 صفحے ہیں نا، 100 صفحے کر دو، سورتیں ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ جائے وہ دور صحابہ ہے. سورت کی فصیل کی اتنی اہمیت ہے کہ فصیل نہیں ٹوٹے گی. کوئی حصہ بڑا ہو جائے، کوئی چھوٹا ہو جائے، کوئی قیامت نہیں آ جائے. برابر برابر کرنا ہوگا تو یوں سمجھے کہ 4.5 پارے ہونے چاہیے. کوئی 5.25 پارے کا ہو جائے، کوئی 4.25 کا رہ جائے، تو کون سے کیا بتا جائے. لیکن سورتیں نہیں ٹوٹنی چاہیے، یہ اصول ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایسی خوبصورتی ہے، سورہ فاتحہ کو علیحدہ رکھ لیجیے تو پہلی منزل میں 3 سورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء. اگلی میں 5، اس سے اگلی میں 7، اس سے اگلی میں 9 ہے، اس سے اگلی منزل میں 11 ہے، اس سے اگلی میں 13 ہے، اور آخر میں جسے جس میں مفصل کہتے ہیں 65، وہ بھی 13 کنجے 65، وہاں بھی حساب غلط نہیں ہوتا. لیڈر ہے، سیڑھی چل رہی، 3, 5, 7, 9, 11, 13 65. 65 تو اس لیے کہ صرف آخری پارے میں 37 سورتیں ہیں، ایک ایک سبے میں کاٹ کا ٹوٹنے آ جاتی ہیں. یہ ہے سات منزلیں جن کو تلاوت کی منزلیں کہا جاتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ ایک منزل روزانہ انسان پڑھ کے ایک ہفتے میں پار ہوتا ہے. ایک اور تقسیم ہے جس کی طرف اشارہ حال ہی میں ہوا ہے, پہلے اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں. لیکن اس میں یہ نہ سمجھیے کہ پھر ایسی کیا بات ہے, کوئی اہم بات نہیں. اگر ہمارے اسلاف کے یہاں ذکر نہیں تو ایسی بات کو تو توجہ ہی نہیں کرنی چاہیے. نہیں, قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عجائب ہوں, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگے. اہل علم اور کرتے رہے تھے اور نئے نئے حکمت کے موتی ملتے رہے. کوئی دور ایسا نہیں جب یہ کہتے کہ علم قرآن وہاں اثر نہ ختم ہو جائے. کیا راضی اور کیا نمک شریف, کوئی حیثیت نہیں قرآن کے مقابلے. قرآن تعلیمی کمال کلام ہے, ہمیشہ کا کلام, اور یہ ہر دور میں ہر دور کے افق پر ایک خورشید تازہ کے معنی شروع ہوگا. معلوم ہوگا آج کے لیے تھا قرآن تو لاکھ کبھی عجائب ہو, اس کے عجائب کبھی ختم ہوئے. یہ جو میں دوسری گروپنگ بتا رہا ہوں یہ مولانا حبیب الدین فراہی کا مسئلہ ہے, یہ مولانا شملی کے کوپی دار تھے, آجم گڑھ کے دونوں زمیندار تھے, شبلی بھی اپنائی اور وہاں کے زمینداروں میں بہت اہم لوگ تھے. برٹ پنجاب سے پنجاب سے جو اونچے زمیندار تھے ان میں علم کا کوئی ذوق یا چرچا نہیں, کیونکہ میں خاص طور پہ مشرق کی حصہ تھے. بڑے بڑے زمیندار, بہت بڑے بڑے عالم, مولانا فراہی کا کردار ہے. مولانا فراہی کے شاگرد ہیں مولانا نیلسن شاہ. انہوں نے اس ترتیب کو نمایاں کیا ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے ساتھ جوڑتے اور ایک بات سے جڑتے. مولانا شاہی صاحب سے بہت سے اعتبارات سے دنیا شدید انتخاب ہو چکا ہے. ان کے بعد تعمیرات اسلامی قانون کے بارے میں ان کے پاس باتیں سبھی اطلاع, لیکن میں نے ان کی تفصیل سے ان کے اس پورے تفصیل سے بہت استفادہ کیا. جیسے مولانا مودودی سے اختلاف ہوا لیکن ان کی تقریب سے میں نے بہت استفادہ کیا. مولانا اسماعیل صاحب کے حوالے سے اب میں یہ تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تفصیل کس اعتبار سے ہے؟ مکی اور مدنی سورتوں کا ایک جوڑ کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکی سورت پھر مدنی سورت پھر مکی سورت پھر مدنی سورت پھر مکی سورت پھر مدنی. آخری ایجنڈا تو نہیں ہے نا, اللہ کا کلام ہے ایجنڈا تو یہاں کوئی نہیں سکتا. ترتیب بھی ہم کہتے ہیں یہ لوح محفوظ کی یہی ہے. اس اعتبار سے یہ جو انٹرسپرس کر دیا گیا مکیات اور مدنیات کو ایک دوسرے میں شامل کر دیا گیا, یہ بھی سات گروپ وجود میں رکھے. پہلے گروپ کی مکی صورت صرف ایک ہے سورہ فاتحہ. مدنی تین کبیر ترین سورتیں ہیں, چار سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ. اس کے بعد دو پھر مکی صورتیں آ گئی, سورہ انعام, سورہ اعراف. پھر دو مدنی آ گئی, سورہ انفال, سورہ توبہ. پھر چودہ سورتیں آئے گی مکی, سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ رعد, سورہ ابراہیم, سورہ حجر, سورہ دان, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ طہ, سورہ انبیاء, سورہ حج, سورہ مومنون, چودہ. اور ایک سورت پھر آئی مدنی, سورہ یونس. پھر آٹھ سورتیں آئیں گی مکی, پھر ایک سورت مدنی, سورہ آزاد. پھر کچھ سورتیں آئیں گی, تیرہ سورتیں یہ جو مکی ہے, اور پھر مدنی سورتیں تین, سورہ فتح, سورہ محمد, سورہ حجرات. پھر سات سورتیں مکی ہیں, سورہ کاف سے لے کر اور سورہ فاتحہ. پھر دس سورتیں مدنی ہیں. آخری حصہ جو ہے اس کی اکثر صورتیں بنتی ہیں, صرف چھوٹی چھوٹی دو تین صورتیں بنتی ہیں. اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہے, دیکھیے پہلے اور آخری کوتل نسبت ہے. پہلے گروپ میں مکی سورت صرف سورہ فاتحہ کل سات آئے تھے اور مدنی سور سے سوا چھ پاروں پر پھیلی بقرا آل عمران نساء آئے تھے. آخری گروپ میں اکثر سورتیں مکی اور مدنی سورتیں صرف دو تین ہیں. ادھر سے نمبر دو متوازن ہے, دو سورتیں مکی دو مدنی, سورہ عراف سورہ عراف دو مکی, سورہ الفاظ سورہ توبہ دو مکی. ادھر سے بھی نمبر دو جو ہے پانچ چھٹا دو اس میں سات مکی دس مدنی, درمیان میں بھی بہت زیادہ ہے. یہ سات گروپ بنتے ہیں, ان میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے. یہاں بھی جیسے دو سورتیں ایک جوڑے کی, ایک سورت سے اس مضمون کا ایک روز آ جائے گا, دوسری سورت سے اس کا دوسرا روز آ جائے گا. ایسے ہی معاملہ یہاں ہے, ایک گروپ کی جو مکی سورتیں ہیں اس میں اس مضمون کا ایک روز کور ہو جائے گا اور جو مدنی سورتیں ہیں اس میں دوسرا دوسرا روز آ جائے گا. اس طرح یہ سات گروپ ہے, یہ مانوی گروپ ہے, وہ تلاوت کے لیے اس میں مکی مدنی کا شاپ نہیں ہے, ان میں جوڑے بھی ٹوٹ جاتے ہیں لیکن کسی سورت کی فصیل نہیں ٹوٹتی. اب صرف آخری بات رکھ کر رہا ہوں, چار دن کا جو بھی آخری بات رکھ کر رہا ہوں, یہ جو پاروں کی نصیب ہے یہ دور صحابہ میں چیز ہے. یہ ہمارے دور زوال میں جب مسلمان اتنا کمزور ہو گیا کہ بھائی ایک ہفتے میں تو قرآن نہیں پڑھا جاتا, چلو مہینے میں کوشش کرو, تو یہ چیز کھائے بنائے اور جس نے بنائے ہیں بڑے بھونڈے انداز میں بنائے, سورتوں کی فضیلت توڑ دی. آپ کو معلوم ہے سورہ ہجر کی یا